أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله برادران انسانی، عزیزان ایمانی و اسلامی اور مسلمانان حسینی، انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو امت قرآن ہے. یہ بہت بڑا افتخار ہے، یہ وہ افتخار ہے جس کا اعلان سرکار سید الشہداء نے روز عاشور فرمایا ہے. روز عاشور جب سرکار سید الشہداء نے اپنے با وفا اصحاب کو مخاطب فرمایا ہے، ان سے خطاب فرمایا تو کہا: یا امت القرآن، اے امت قرآن. اور جب اپنے دشمنوں سے خطاب کیا تو فرمایا: یا امت السوء. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ امت قرآن کے افراد میں سے ہیں. جو قرآن کا امتی ہو، جو مصطفیٰ کا امتی ہو، وہی حسین کا امتی ہو سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اسی کو مدرسہ حسینی میں داخلہ نصیب ہو سکتا ہے. اگر قرآن سے وابستگی ہو، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پہلی محرم سے مسلسل میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ دوسرا برس ہے، یا غالباً تیسرا برس ہے کہ آیت الکرسی کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی بات صرف تیسرے فقرے تک پہنچی ہے. آخر سید الآیات ہے، تمام آیتوں کی سید و سردار ہے یہ آیت، جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے مقرر عرض کیا کہ جو موضوع ہے قرآن مجید کا یعنی توحید، اس کا جامع ترین متن ہے آیت الکرسی. یہ فقرے ایسے نہیں ہیں جنہیں آپ فراموش کر دیں، اور ایسے بھی نہیں ہیں کہ جو فرسودہ ہو جائیں. جامع ترین متن مضمون توحید ہے آیت الکرسی. نظری اعتبار سے بھی، اور اگر اس کے بطون میں سفر کریں تو عملی اعتبار سے بھی. توحیدی نقطہ نظر سے اگر کائنات کا مطالعہ کرنا ہو تو بھی آیت الکرسی رہنما ہے. توحیدی نقطہ نظر سے اگر انسانی وجود کا مطالعہ کرنا ہو تب بھی آیت الکرسی رہنما ہے. توحیدی نقطہ نظر سے اگر حجج الہیہ کی جستجو کرنی ہو تب بھی آیت الکرسی رہنما ہے. اس دنیا میں اگر سچے رہبر و رہنما کی تلاش کرنی ہو تو بھی آیت الکرسی رہنما ہے. روز آخرت، روز قیامت، روز حشر، میدان محشر میں اگر کسی شفیع کی تلاش کرنی ہو تو بھی آیت الکرسی رہنما ہے. اس دنیا میں نظام ہدایت سے لے کر اس دنیا میں مقام شفاعت تک آیت الکرسی احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ آیت الکرسی، اس آیت الکرسی کی روشنی میں مقام حسینی کو دریافت کیجیے. اور فکر و عمل حسینی کی روشنی میں آیت الکرسی کو کشف کیجیے، اس میں گرامی الحی القیوم اپنے پہلے والے فقرے کی تفسیر کرتا ہے اور اس کے بعد والے فقرے اس کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو اس کی تفسیر ہے الحی القیوم، تفسیر بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، استدلال بھی ہے، سب اس میں چھپا ہوا ہے. اور اس میں جو کچھ پوشیدہ ہے اور چھپا ہوا ہے وہ سب اس کے بعد کے فقروں میں بالاقساط آ رہا ہے. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ہے کہ جو کبھی نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، نہ اس پہ نیند کا غلبہ ہے نہ وہ سوتا ہے. یہ فقرہ بھی جتنا سادہ معلوم ہوتا ہے اتنا سادہ ہے نہیں. اگر زندگی رہی تو صرف اس فقرے پر لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، اس فقرے کی گہرائی پر بھی انشاءاللہ 10 دنوں تک گفتگو ہوگی. کہ خود اس فقرے کی معنویت کیا ہے. حق سبحانہ و تعالی کے لیے اس طرح کی تعبیر کیوں استعمال کی گئی؟ لیکن اس وقت تیزی سے گفتگو کو سمیٹنا ہے، اس کے بعد کا فقرہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. بات شفاعت تک پہنچ گئی یا نہیں؟ اسی فقرے میں شفاعت کی نفی بھی ہے اور اسی فقرے میں شفاعت کا اثبات بھی ہے. کوئی محضر حق میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ جسے حضرت حق اذن عطا فرمائے. کیا ایجاز و اعجاز ہے, کیا افصاح و ابلاغ ہے, کیا جلال و جمال ہے اس فقرے میں. محضر الہی کا جلال بھی ہے, رحمت الہی کا جمال بھی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کے پاس کسی کی شفاعت کر سکے. یہ جلال, الا باذنہ, یہ جمال مگر اس کے اذن سے. جب وہ فرما رہا ہے مگر اس کے اذن سے, اس کے معنی ہے کچھ صاحبان اذن ہیں. کچھ صاحبان اذن ہیں. آپ اپنی عقل بشری کو استعمال کر کے در کو دریافت کرنا چاہیں, جستجو کرنا چاہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو محضر حق میں شفیع بن سکے. سادہ سا سوال, سادہ سی آیت سامنے پڑھی آپ نے, ترجمہ پڑھا, اس کے بعد جستجو بیدار ہوئی, وہ کون ہو سکتا ہے, آخر وہ کون ہو سکتا ہے جو محضر حق میں کسی کی شفاعت کر سکے. آپ کی عقل فطری جواب دے گی, جسے اللہ نے اس دنیا میں آپ کی ہدایت کا وسیلہ بنایا ہو اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے محضر میں آپ کی شفاعت کرے. جو یہاں ہادی ہوگا وہی وہاں شفیع ہوگا. اس لیے اگر یہاں نبوت منحصر ہے ذات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اگر یہاں دار دنیا میں نبوت رسالت ہدایت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دار آخرت میں شفاعت بھی منحصر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دنیا میں نبی, ہادی, رسول, اس دنیا میں منجی و شفیع, وہاں شفاعت کرنے والے. اچھا, یہاں منحصر ہے, منحصر ہے نبوت ذات ختمی مرتبت میں. یہ بات بھی مقرر عرض کی ہے اور کرتا رہوں گا کہ معنی ختم نبوت یہی ہیں کہ منحصر ہے جوہر نبوت ذات گرامی مصطفیٰ میں. لیکن اس کے باوجود آدم بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نبی ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نبی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام نبی ہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں؟ اور چونکہ ذات نبی میں ذات ختمی مرتبت میں نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, ولایت بھی ہے امامت بھی ہے. محمد رسول ہیں، محمد نبی ہیں، محمد امام ہیں، محمد ولی ہیں، اور یہ سب بنص قرآن، بفتوائے عقل، بشہادت عقل، بنص قرآن. تو دو سلسلے ایسے ہیں کہ جو آپ پر آ کر ٹھہر گئے. نبوت ختم ہو گئی، آپ نے اعلان فرما دیا میرے بعد نبوت نہیں ہے. رسالت ختم ہو گئی، آپ نے اعلان فرما دیا میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے. لیکن امامت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا. ولایت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا. حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی رہا، اور آپ پر آ کر نبوت اور رسالت ٹھہر گئی. لیکن امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا آغاز سے، ولایت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا آغاز سے، وہ آیا سرکار تک، مگر آگے اس کا تسلسل باقی رہا. اس لیے کہ نبوت و ولایت بھی ایک شعبہ ہدایت ہے، نبوت و رسالت بھی ہدایت سے عبارت مقامات ہیں، اور امامت و ولایت بھی ہدایت سے متعلق مقامات ہیں. اگر یہ تمام مقامات ہدایت سے متعلق ہیں، تو جو یہاں اس دار دنیا میں ہدایت کا متکفل ہے، ہدایت کا ذمہ دار ہے، وہ دار آخرت میں شفاعت کا حق پائے گا. بنایا گیا وہ وہاں شفیع ہوگا، وہ صاحب اذن ہوگا. قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اور خود لسان نبوت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے اور توضیح ہوتی ہے. بہرحال من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں سے مضمون شفاعت جڑ جاتا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہدایت سے لے کے شفاعت تک اور دنیا سے لے کے آخرت تک آیت الکرسی احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کی جستجو ہو تو آیت الکرسی رہنما، ہادی کی جستجو ہو تو آیت الکرسی رہنما، شفیع کی جستجو ہو تو آیت الکرسی رہنما، اوصاف حق کی جستجو ہو تو آیت الکرسی رہنما، افعال حق کو سمجھنا ہو تو آیت الکرسی رہنما. یہ آیت الکرسی کی جامعیت ہے. اور اس لیے اس آیت پر گفتگو ایک نشست میں یا چند نشستوں میں مکمل نہیں ہو سکتی. جب ہم جستجو کا سفر جاری رکھتے ہیں، معرفت کے ابواب کھلتے ہیں، معرفت نظری کے ابواب کھلتے ہیں، معرفت عملی کے ابواب کھلتے ہیں، نظام قیومیت حق آشکارا ہوتا ہے. تو نظام کو نظریاتی طور پر علمی سطح پر صرف کشف کر لینا، درک کر لینا، دریافت کر لینا، معلوم کر لینا کافی تو نہیں ہے. پیغام توحید دیا اس لیے گیا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اختیار کیا جائے. جہاں سے عمل کی باری آتی ہے، عمل کی منزل آتی ہے، وہیں سے یہ جستجو ہوتی ہے کہ جس شان سے اس نے نظام قائم کیا ہے، اسی شان سے اس کی اطاعت بھی تو کی جائے. جس لطف سے، جس رافت سے اس نے یہ نظام قائم فرمایا ہے، اسی جذبہ اطاعت سے، اسی جذبہ بندگی سے اس نظام کو قبول بھی تو کیا جائے، اسی انداز سے سیر و سفر کیا جائے، یہ سیر و سفر جو نظام حق میں کیا جائے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی نظام قیومیت حق سے انحراف نہ ہو، انحراف تو بڑی بات ہے، اس میں ذرا تردد نہ ہو، ذرا تأمل نہ ہو، ذرا شک نہ ہو، ایک ذرا سا تأمل نہ ہو، جو تقاضائے قیومیت حق اس پر پوری خود سپردگی کے ساتھ عمل ہو، پوری عاجزی کے ساتھ عمل ہو، یہ شان کہاں نظر آتی ہے؟ ہم سب مکلف ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیام قیامت تک سب مکلف ہیں اطاعت حق کے، سب کو نظام قیومیت حق احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور سب مکلف ہیں کہ اس نظام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ایسی زندگی بسر کریں کہ بندگی کا حق ادا ہو جائے، اطاعت کا حق ادا ہو جائے، پورے شعور کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، عقل بھی ہم آہنگ ہو، جذبہ بھی ہم آہنگ ہو، دماغ بھی راضی ہو، دل بھی راضی ہو، اس طرح اطاعت کی جائے۔ اگر کہیں ذرا بھی تأمل ہے یا تردد، اگر ذہن میں تأمل ہے، دل میں تردد ہے، تو اطاعت کمال کے درجے سے محروم ہو جائے گی۔ یہ کیفیت بزم سے لے کر رزم تک، امن کے ماحول سے لے کر خوف کے ماحول تک، عافیت کے ماحول سے لے کر مصائب کے ماحول تک، ہر جگہ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جو رضا حق ہو وہ بندے کی رضا ہو۔ جو رضا حق ہو وہ بندے کی رضا ہو، جو مشیت کا تقاضا ہو وہ پورا ہو۔ بندے کی شان یہ ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، غالباً آج ہی کی بات ہے، کہ مشیت کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ کو سباق میں پوچھا تھا، ابھی فوری اس کا حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مشیت کا تقاضا یہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اب یہاں پر بہت دقیق علمی بحث ہے۔ حکم الہی، اللہ سبحانہ و تعالی کے اوامر کے مراتب ہیں، توجہ رکھیے۔ ایک حکم ہوتا ہے حکم شانی، مرتبہ شانیت میں، لیکن وہ مرتبہ انشاء تک نہیں پہنچا، اور ایک حکم ہے جو مرتبہ انشاء تک پہنچ گیا مگر مرتبہ تنجز تک نہیں پہنچا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بہت دقیق اصطلاحیں ہو گئیں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے ذہن میں کبھی کبھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں اپنے بچے کے لیے، ذہن میں آپ کے ایک منصوبہ ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کی ذہانت ایسی ہے، اس کی ذہانت کے تقاضے یہ ہیں، اور اس کی ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے مجھے یہ ضابطہ بنانا چاہیے۔ یہ آپ نے سوچا اور درست سوچا، لیکن نہ کہا نہ کیا۔ سمجھانے کے لیے مثال، یہ جو سوچا آپ نے اور طے کر لیا کہ اس بچے کو میں یہ حکم دوں گا، اسے یہ ہدایت دوں گا تاکہ اس کی عقل، اس کی تخلیقی صلاحیتیں اور اس کی شخصیت کی تکمیل ہو سکے، آپ نے یہ طے کر لیا، لیکن لکھا نہیں کہیں، کہا نہیں، زبان تک نہیں آئی بات، طے کر لیا، یہ ہے مرتبہ شانیت، یہ ہے حکم شانی کا رتبہ، یہ مرتبہ شانیت ہے۔ اس کے بعد سوچ لینے کے باوجود، طے کر لینے کے باوجود، بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں جو کہنے میں مانع ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مناسب وقت کا انتظار ہو،
مناسب حالات اور شرائط کا انتظار ہو. اس لیے طے شدہ بات کا اعلان نہیں کیا جاتا, پھر وہ زمانہ آ جاتا ہے, وہ موقع آ جاتا ہے, وہ محل فراہم ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں, بیٹا تمہارے اندر ذہانت ہے, صلاحیت ہے, ماشاءاللہ تمہارے اندر تخلیقی صلاحیت ہے, میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. اب آپ نے جیسے ہی فیصلہ بتا دیا, اس کو علم ہو گیا, بتا بھی دیا علم بھی ہو گیا. یہ ہے مرتبہ تنجز. اور ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان میں ہے, مرتبہ شانیت اور مرتبہ تنجز کے درمیان. مرتبہ شانیت کیا ہے؟ کہ آپ نے طے کیا. تنجز کیا ہے؟ بتا دیا. ایک درمیانی منزل ہے, طے کیا اور لکھ دیا. ابھی وہ تحریر اس کے ہاتھ میں نہیں گئی. جب اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی تو یہ تنجز کی منزل ہوگی, لیکن لکھی جا چکی, اس لیے اب یہ انشائیت کی منزل ہے. انشا کر دیا آپ نے, لکھ دیا, یہ ہے مرتبہ انشائیت کا. حکم ہے انشائی, شانیت سے بات آگے بڑھ گئی. توجہ ہے, یا لکھ دیا یا کسی کو بتا دیا کہ دیکھیں میں نے اس بچے کے لیے طے کیا ہے, اور آپ اس کو یہ بتا دیجئے گا مناسب وقت پر. توجہ ہے, آپ اس کو مناسب وقت پر بتا دیجئے گا کہ اسے یہ کرنا ہے. توجہ ہے, تو تین مراحل ابھی میں نے بتائے فقہاء اصولیین نے چار مرتبے اور کسی نے دو مرتبے بیان کیے ہیں. وہ دقیق بحث ہے علمی, جو صرف فقہاء اور مجتہدین کے ذوق کی بحث ہے, ان کے کام کی بحث ہے, مگر میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کسی مقصد سے, آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک ہے مرتبہ, ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے, ایک ہے مرتبہ شانیت, ایک ہے مرتبہ انشاء, ایک ہے مرتبہ تنجز. عام طور پر مشیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جو واضح احکام پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نازل فرما دیے, بیان فرما دیے, بندوں تک پہنچ گئے, نبی نے بیان کر دیا, وہ تو مرتبہ تنجز میں ہے. وہ مکلف تک پہنچ گیا, امت تک پہنچ گیا. لیکن بعض احکام ایسے ہو سکتے ہیں عمومی ہوں یا خصوصی, جو طے کر لیے گئے مگر ابھی جبرائیل کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے بتائے نہیں گئے. توجہ ہے, طے کر لیا گیا فلاں شخص کی ذمہ داری یہ ہے, اسے یہ کارنامہ انجام دینا چاہیے, جب میرے دین پر وقت آ جائے. تو اسے یہ کارنامہ انجام دینا چاہیے, یہ طے کر لیا. توجہ ہے, اور طے بھی کیا صلاحیت دیکھ کر. شخصیت دیکھ کر, صلاحیت دیکھ کر, عزم دیکھ کر, حوصلہ دیکھ کر, کردار کی بلندی دیکھ کر, کہ جب میری توحید پر حرف آئے, جب وحدانیت کا انکار کیا جائے, جب لا الہ الا اللہ کا انکار کیا جائے, جب وحی کا انکار کیا جائے, جب نبوت کا انکار کیا جائے, تو کون ہے جو اسے بچا سکتا ہے؟ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا, پیغمبر کے بعد نبوت نہیں آئے, وحی نہیں آئے گی, جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے, دوسری حیثیتوں سے آ سکتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام دوسری حیثیتوں سے آ سکتے ہیں, کسی کا جھولا جھلانے کے لیے آ سکتے ہیں, کسی کی خدمت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، کسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، مگر بحیثیت امین وحی، وحی لے کر نہیں آ سکتے، نبوت ختم ہو چکی۔ اب موقع بھی آیا بعد ختمی مرتبت، وحی نہیں آ سکتی، رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کے لیے ایک حکم ہے جو مشیت میں ہے، بغیر وحی کے نازل ہوئے وحی متلو، جو حکم رب کو سمجھ لے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے یعنی آیت قرآن میں تو نہیں ہے نا، کوئی حکم تو نہیں ہے، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سے کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، جس طرح کہا گیا کہ تبلیغ فرمائیں، بلغ تبلیغ فرمائیں، جس طرح کہا گیا جو امر کیا گیا ہے اس امر کو نافذ کریں، یہ سب جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات پہنچائے پیغمبر تک، پیغمبر نے بھی پڑھ کے سنائے، اور آج قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس طرح کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ حسین جب ختم نبوت پر وقت آ جائے تو تم گلا کٹا دینا، قرآن میں کوئی آیت صاف و صریح نہیں ہے، مگر مشیت حق میں تھا کہ حسین یہ کارنامہ انجام دیں گے۔ مشیت سمجھ میں آئی؟ اگر وہ حکم شانی اور حکم انشائی اور حکم منجز یا حکم تنجیزی سمجھ میں آ گئے مراتب، تو اب سمجھ میں آئی بات کہ ایک چیز، یعنی یہ لفظ کہہ لینے دیجئے بطور استعارہ، جیسے میں قلب مشیت کہتا ہوں ویسے ہی ذہن مشیت کہہ دوں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا قلب مشیت ہی کی ترکیب رہنے دیجئے۔ قلب مشیت میں ایک فیصلہ ہے، فیصلہ کہیے یا امید کہیے، قلب مشیت میں ایک امید ہے، ایک امید ہے کہ توحید آدم نے پہنچائی، نوح نے پہنچائی، ابراہیم نے پہنچائی، موسیٰ و عیسیٰ نے پہنچائی، تمام انبیاء نے توحید پہنچائی، مقام ختم نبوت پر آ کر توحید پہنچائی گئی، اور اس حد تک کمال کے ساتھ پہنچائی گئی کہ پہلے کے انبیاء کے بعد تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر کوئی نبی گیا ادھر اس کے دین میں شرک داخل ہو گیا، کفر داخل ہو گیا، بت پرستی داخل ہو گئی، بلکہ جناب موسیٰ کو تو یہ صدمہ دیکھنا پڑا کہ ان کے رہتے ہوئے ان کے دین میں گوشالہ پرستی داخل ہو گئی، مگر یہ کمال تبلیغ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمال تبلیغ مصطفیٰ ہے۔ آج دنیا میں آج تک 1400-1500 برس ہو گئے، گزر گئے حضرت، مگر آپ کے دین میں شرک داخل نہیں ہو سکا، آپ کے دین میں شرک داخل نہیں ہو سکا، آپ کے دین میں بت پرستی داخل نہیں ہو سکی۔ امت طرح طرح کی بت پرستیوں میں مبتلا ہو کر تفرقے کا شکار ہو گئی، مگر دین میں تحریف داخل نہیں ہوئی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مصطفیٰ، متن دین مصطفیٰ محفوظ ہے. یہ مجلس پورے سال میں ایک ہی مجلس ہوتی ہے، جو کوئی مجلس نہیں سنتے وہ بھی یہ ضرور سنتے ہیں. اس لیے یہ جملے یاد رکھیے گا، کمال تبلیغ مصطفیٰ یہ ہے کہ دین مصطفیٰ ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. قرآن ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے، متن دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. امت میں جتنے بھی تفرقے ہوں، اس تفرقے، اور چونکہ دین محفوظ ہے، کتاب محفوظ ہے، تو تفرقے سے جب بھی نکلنا چاہے انسان، سہارا موجود ہے. سہارا موجود ہے. کوئی کتنا ہی گم کردہ رہا ہو، جس لمحے وہ یہ طے کرنا چاہے کہ ہمیں تفرقوں سے بچنا ہے، ہمیں دین حق کا پابند ہونا ہے، ہمیں نظام حق کا پابند ہونا ہے، ہمیں نظام قیومیت حق کو تسلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس کے سانچے میں، اس کے لیے ہادی موجود ہے، رہنما موجود ہے، قرآن موجود ہے، متن دین موجود ہے. واضح ہے؟ اس لیے امت قرآن کے افراد، ملت اسلامیہ کے افراد، امت اسلامیہ کے افراد جہاں جہاں بھی ہوں، جس نسل سے، جس قوم سے، جس قبیلے سے، جس ملک سے، جس رنگ کے بھی ہوں، جس زبان کے بھی ہوں، اگر وحدت اختیار کرنا چاہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے، مشعل روشن ہے، مرجع موجود ہے، صراط مستقیم روشن ہے، کتاب تحریف سے محفوظ ہے، متن دین ہر طرح کے کی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے. اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ کمال تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، علیہم السلام، سب نے توحید پہنچائی، اور مصطفیٰ نے توحید پہنچائی، سب نے توحید پہنچائی، لیکن ان کے فوراً بعد دین میں کہیں نہ کہیں سے شرک داخل ہو گیا. یہ ان کی تبلیغ کا نقص نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ دین میں شرک داخل ہو گیا، کفر داخل ہو گیا، بت پرستی داخل ہو گئی. مگر پیغمبر نے جب مقام خاتمیت سے توحید پہنچائی ہے، آخر مقام خاتمیت کی کوئی شان ہوتی ہے. کچھ کہہ کے کروایا تو کیا، ارادہ، عزم، نظر، نگاہ، یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، یہ عناصر بھی مؤثر ہوتے ہیں. تو حضور نے اس عزم سے، اس ارادے سے، اس کمال سے پہنچائی ہے توحید کہ آج بظاہر وہ اس عالم خاکی میں نہیں ہے، مگر توحید محفوظ ہے، توحید محفوظ ہے، نبوت کی شان محفوظ ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، حضور کے حسن تبلیغ کے ساتھ ساتھ، حضور کے کمال تبلیغ کے ساتھ ساتھ ایک عنصر اور ہے جو محافظت کرتا رہا ہے، اور وہ عنصر ہے آپ کے اہل بیت کی قربانیاں. اب ٹھہر کر گفتگو کو اچھی طرح مربوط کر دوں، حضور نے توحید پہنچائی اور کس کمال کے ساتھ پہنچائی، مگر یہ امکان تھا کہ بعد پیغمبر اس پیام توحید میں بھی تغیر پیدا ہو جائے، انحراف آ جائے، تحریف پیدا ہو جائے. کوششیں بھی کی دشمنوں نے، دشمنان خدا نے، دشمنان رسول نے دین میں تحریف کی پوری کوششیں کی، قرآن میں تحریف کی پوری کوششیں کی، مگر کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو اہل بیت ختم نبوت سے تھیں، ان کے لیے علیحدہ سے وحی نہیں آئی تھی. جو ان کے مراتب قرآن میں ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ، آیت مباہلہ، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت امامت، وہ سب اپنی جگہ محفوظ. لیکن یہ حکم صراحتاً جس طرح پیغمبر کے لیے آیا تھا کہ آپ تبلیغ کریں، آپ انذار کریں، اس طرح کہیں یہ نہیں تھا کسی شخص کو معین کر کے. لفظوں میں یہ بات قرآنی لفظوں میں نہیں کہی گئی وضاحت کے ساتھ، لیکن مشیت میں تھی، گویا حکم شانی تھا. اس حکم کی اطلاع پیغمبر کو بھی تھی. پیغمبر اپنی زبان مبارک سے بتا بھی چکے تھے، اور اس لیے عمل سرکار سید الشہداء اس کی حیثیت فقہی اصطلاح میں اگر کہی جائے تو یہ ہے کہ آپ نے تنجس سے پہلے حکم شانی کا مطالعہ کر کے عمل کیا ہے. توجہ ہے؟ حکم شانی کا مطالعہ کر کے. جیسے ایک مثال دے دوں، آپ اگر انتہائی ذہین اور شفیق باپ ہیں، اچھے گارڈین ہیں، اچھے مربی ہیں، اچھے معلم ہیں، آپ نے بہت اچھی تربیت اپنے بچے کی اور بچہ بھی ذہین ہے، بچہ بھی خوش اخلاق و خوش باطن و خوش ظاہر ہے، تو کبھی کبھی بچوں کی فراستیں اور ذہانتیں یہ ہوتی ہیں کہ باپ کے کہے بغیر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ باپ چاہتا کیا ہے. ہوتے ہیں نہیں ایسے بچے، کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں. اور جب خاتیوں خاتیوں غیر معصوم لوگوں کی گود میں ایسے بچے آ سکتے ہیں تو ان بچوں کی کیا شان ہوگی جنہوں نے مقام ختم نبوت میں، آغوش ختم نبوت میں پرورش پائی ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہو. دیکھیں بہت عام فہم بات ہے، سامنے کی بات ہے، مگر تذکر ضروری ہے. جن بچوں نے زبان پیغمبر چوسی ہو، آغوش ختم نبوت میں پرورش پائی ہو، ان بچوں کی ذہانت و وراثت کی کیا کیفیت ہوگی؟ انہیں ان کی ذہانت کی اور فراست کی کیفیت یہی ہے کہ جو بات لسان وحی پر نہیں آئی وہ بھی جانتے تھے. جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نظام قیومیت حق میں ہمیں کیا رول ادا کرنا ہے، ہمیں کیا ذمہ داری نبھانی ہے. اور یہی باتیں تھیں جو آپس میں ہوا کرتی تھیں. بہت فضائل پڑھنے کا جی چاہتا تھا، بہت مطالب بیان کرنے کا جی چاہتا تھا، مگر آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. یہ مجلس بطور خاص بعنوان شام غریباں ہو رہی ہے، اس لیے گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں. سرکار سید الشہداء سے جو حضرت ختمی مرتبت میں نے فرمایا کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں مقتول دیکھے. شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ ہے کہ تمہارے اہل حرم اسیر ہوں. یہ مقام بہت دقت طلب ہے. بس دیکھیں مطالب ایسے ہیں، ان میں فضائل پوشیدہ ہیں، مگر آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. نظام حق کو اصول سے فروع تک، ظاہر سے باطن تک جو سمجھ جائے، نظام قیومیت حق کو، اور اس کے بعد بے تأمل و بے تردد اس پر عمل کرے، اسی کی زبان سے یہ فقرہ ادا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. کیا عظیم فقرہ ہے، کیا عظیم فقرہ ہے. کیا عظیم فقرہ ہے. کسی موقع پر میں نے متعدد مجالس میں گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان فقروں کو دیکھیں کیا کیفیت ہے, کیا وزن ہے ان فقروں کا, ظاہری, باطنی, ادبی اور معنوی, فکری اور عرفانی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آیت قرآنی ہے, ایک فقرہ ہے آیت کے درمیان. مگر میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جملہ قرآن نے کسی اور کا اقتباس کیا ہے, ہے قرآن میں مگر قرآن خود کہتا ہے کہ دیکھو یہ جملہ کسی اور کا ہے, مگر ہے اتنا حسین, اتنا جمیل, اتنا جلیل, ایسا جملہ ہے, ایک کریم کا کریمانہ فقرہ ہے, ایک عظیم کا عظیم فقرہ ہے کہ اسے قرآن نے اقتباس کر کے متن قرآنی میں شامل کر دیا. یہ فقرہ کس کا ہے؟ یہ زبان کس کی زبان سے ادا ہوا تھا؟ جنگ احد میں, میدان احد میں جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں, جنہیں سید الشہداء کا لقب سب سے پہلے ملا. سید الشہداء جناب حمزہ جب شہید ہوئے ہیں تو کوئی جناب امیر المومنین کے پاس سے گزرا اور اس نے اطلاع دی, غالباً اس ارادے سے, اس قصد سے, سوء نیت کے ساتھ, کہ اللہ کے شیر اور رسول خدا کے شیر حمزہ کی شہادت کی اطلاع دیں گے تو شاید ان کے قدموں میں تزلزل آ جائے. کہا علی, حمزہ قتل ہو گئے, حمزہ شہید ہو گئے. کہنے والے نے کچھ اور ہی کہا تھا, جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ ویسے ہی زبان استعمال کرتا ہے. علی, جنگ کر رہے ہو, لڑ رہے ہو, تمہیں خیال ہے کہ تم لوگ جیت جاؤ گے, دیکھو تمہارا شیر ہلاک ہو گیا. علی نے سنا جملہ اور فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں, اور ذرا بھی آپ کے انداز پیکار میں فرق نہیں آیا. علی کا یہ جملہ حق کو اتنا پسند آیا کہ جزو متن قرآن بنا دیا. یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کوئی بھی آ کر آپ سے کہے کہ صاحب اس طرح کی روایتیں آپ کے ممبروں سے پڑھی جاتی ہیں, یہ ضعیف روایت ہے, سند ضعیف ہے, کیسے ہم مان لیں کہ یہ فقرہ علی نے کہا تھا, یہ فقرہ قرآن کا نہیں ہے؟ آپ کہیے روایت چھوڑ دیجئے, خود قرآن پڑھ لیجئے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول, آپ بشارت دیجئے انہیں کہ جن پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے جو یہ کہتے ہیں, یعنی کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کوئی یہ کہنے والا ہے تو ہم پر ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جستجو لازم ہے کہ معلوم تو کریں یہ کہنے والے کون ہیں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب جو بھی اس روایت کا انکار کرے وہ بتائے کہ آخر کون ہے جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت میں کہا. یا آپ نام بتا دیں یا ہم سے نام سن لیں. قرآن نے کہا, یہ کسی اور کا جملہ ہے, یہ اس بہادر کا جملہ ہے, اس صابر کا جملہ ہے, اس مومن کا جملہ ہے کہ جس نے مصیبت پڑھنے پہ کہا انا للہ, ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جملہ امیر المؤمنین کا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں خدا کی قسم, اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا, اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو جو جملہ سرکار سید الشہداء نے ادا فرمایا ہے یہ بھی متن قرآن کا حصہ بن جاتا. اس لیے کہ ادبی اعتبار سے, معنوی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, عرفانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ جملہ اسی کے برابر کا جملہ ہے، بلکہ چیلنج کرتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا عربی داں اور ادیب، تخلیقی ذہن رکھنے والا، اصالت تخلیق سے آشنا، ناموس تخلیق سے آشنا، کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی عربی داں، اہل زبان، ماہر زبان آ جائے، اگر قرآن ہٹا دیا جائے سامنے سے تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ دو جملے الگ الگ ہیں. اس طرح یہ دونوں جملے ایک دوسرے سے پیوست ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ، ایک جملہ. یہ دونوں جملے مل کر اس معصومانہ کیفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نظام قیومیت حق سے بندہ ہم آہنگ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جملہ، بندہ عبد کس طرح مرضی معبود سے ہم آہنگ ہوتا ہے، چاہے وہ امن کا ماحول ہو یا خوف کا ماحول. رضاً بقضائه کہنا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے جانے کی کیفیت یہ ہے، ہمارے سیر و سفر کی کیفیت یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے راضی ہیں اور ہمارا سر تسلیم خم ہے. اور یہ سر تسلیم صرف محراب میں خم نہیں ہوتا، یہ خنجر تلے بھی خم رہتا. بس گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. یہ جملہ انا للہ کا فقرہ، جو یقیناً اب ایک قرآنی فقرہ ہے، یہ فقرہ جو ایک صابر و مومن اولو العزم عبد کی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ نظام قیومیت حق سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، یہ فقرہ سرکار سید الشہداء نے بار بار زبان پر دہرایا. مولا امیر المومنین نے تو جنگ احد میں کہا تھا، اس کے بعد یہ فقرہ متعدد بار متعدد شخصیتوں نے کہا، مگر سرکار سید الشہداء نے جب جب کہا ہے تاریخ میں محفوظ ہے. جب مدینے میں سب سے پہلے وہ پیغام ملا جس کے بعد آپ کے لیے مدینہ چھوڑ دینا لازم ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کربلا کے سفر میں جب آپ کو اپنے قاصد کی شہادت کی اطلاع ملی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میدان کربلا میں جب آپ کے بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجا نے جام شہادت نوش کیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا کہ ہر مرتبہ جب امام نے انا للہ کا فقرہ کہا ہے تو اس کے ساتھ ایک فقرہ اور ارشاد فرمایا ہے جو ان حالات اور قوائف کی وضاحت کرتا ہے. لیکن آخری بار جو حسین نے کہا ہے وہ ایک قیامت خیز منظر ہے. کربلا میں سورج ڈھل چکا ہے، فوج حسینی کا ایک ایک فرد جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یہاں تک کہ عباس بھی شہید ہو چکے. سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں آ کر آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد کو سن لے؟ کیا کوئی ایسا حمیت رکھنے والا، دفاع کرنے والا ہے جو حرمت رسول کی دفاع سے دفاع کرے؟ یہ
جملے سنے سب نے، اثر کس پر ہوا؟ کئی دن کی بھوک اور پیاس سے نکھال غشی کی کیفیت میں ایک بچہ شیر خار چولہے پہ تھا۔ وہ بچہ اب اس کی غشی دور ہو گئی، غشی سے گویا افاقہ ہو گیا۔ بچہ ایسا تڑپا بے چین ہوا بابا کی آواز سن کے کہ جھولے سے زمین پہ گر پڑا۔ ماں نے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، پھوپھی آ گئی، ماں کو بھی سنبھالا، بچے کو بھی سنبھالا، لیکن اس منظر نے سب کو تڑپا دیا۔ خیمے سے بے پناہ شور گریے کا بلند ہوا، ایسا شور کہ جس مقام پہ سرکار سید الشہداء آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، سرکار کے گوشے مبارک تک رونے کی آواز پہنچ گئی۔ آپ خیمے گاہ میں تشریف لائے دوبارہ، کہ آخر ابھی حسین زندہ ہے، ابھی گریے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے کہا، آپ کا بچہ آپ کی آواز سن کے تڑپ گیا۔ امام نے کمال متانت و وقار کے ساتھ آغوش پھیلا، لاؤ میرے بچے کو میرے سپرد کر لو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام نے بچے کو آغوش میں لیا، آبا کا سایہ کیا، میدان میں آئے۔ دشمن جو سمجھ رہا تھا وہ اس کی پستی فکر کی دلیل تھی۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ حسین کسی صورت سے اپنی جان بچانے کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے جب ابا کا دامن ہٹایا اور اس کے بعد اس بچے کو فوج کے سامنے پیش کیا اور ایک فقرہ کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے پانی لے کر حسین پی لے گا تو تم خود اس کی پیاس بجھا دو۔ اور دوسرا فقرہ یہ کہا، اپنے بچے کی طرف دیکھ کر، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کرو، حجت تمام کرو۔ بچے نے مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف پھیرا، سوکھی زبان ہونٹوں پر گرائی اور اس کے جواب میں ایک تلاطم برپا ہوا، ایک کہرام برپا ہوا، فوج منقلب ہو گئی، اشقیا رونے لگے۔ کچھ چاہتے تھے کہ پانی لے کر آ جائیں، مگر سپہ سالار نے ان کے حکم دے دیا، ایک شقی کو، حرملا کو، اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو منقطع کر دے۔ اس شقی نے تیر سہ شوبہ کا نشانہ بنایا بچے کو، بچہ بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا۔ ایک وہ منزل تھی جہاں بچہ ماں کے سامنے جھولے سے منقلب ہو کے زمین پر آیا تھا، ایک یہ منزل ہے جہاں بچہ بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا۔ اور اس موقع پر حسین نے بے اختیار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ ذرا مراتب کا فرق دیکھیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب میدان احد میں فرمایا تھا، وہاں سے لے کر کربلا میں جہاں حسین نے فرمایا ہے، کیا عروج ہے مراتب کا، کس کیفیت میں ارشاد فرمایا۔ بس گفتگو کا دامن اور سمیٹتا ہوں، حسین نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، متعدد بار یہ فقرہ زبان پر دہرایا ہے۔ اور وہ بار مصیبت سنبھالے ہوئے حسین سات مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، سات مرتبہ واپس آئے ہیں اور کہتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔
لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، زمین تا آسمان قیامت برپا تھی اور گویا حسین پوری شجاعت و شہامت و پورے صبر و ثبات قدم کے ساتھ ایک بار مصیبت اٹھائے ہوئے تھے. مقام صبر حسینی آگے بڑھا، بس گفتگو تمام ہو گئی. میں پھر یاد دلا دوں، یہ مجلس شام غریباں کے عنوان سے ہو رہی ہے نا، شام غریباں کے عنوان سے ہو رہی ہے. آپ بے اختیار گریہ فرما رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں رمق انسانیت بھی ہو اور اس کی آنکھیں اشکبار نہ ہو جائیں. شہادت فضیلت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت کے حصول پر ہم گریہ نہیں کرتے، ہم شہادت پر گریہ نہیں کرتے، مصیبتوں پہ گریہ کرتے ہیں، ظالمین کے ظلم پہ گریہ کرتے ہیں، معصومین کے فراق پر ماتم کرتے ہیں. سرکار سید الشہداء نے کس انداز سے، میری زبان کو لکنت ہو رہی ہے، کس انداز سے اس بچے کو لا کر ماں کے سامنے پیش کیا ہوگا. خیمہ گاہ میں پھر تشریف لائے، در خیمہ پہ رباب موجود ہے. آپ نے ہزاروں لاکھوں بار یہ جملہ سنا ہوگا، اس لیے بس جملہ میں بھی جملہ ہی دہراؤں گا، مگر دیکھیے اس جملے کی المناکی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. باپ کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، گلا چھدا ہوا ہے، بچے کے گلے سے جو 2-3 قطرے خون کے نکلے ہیں اسے باپ نے اپنے چہرے پہ مل لیا. اس شکل و صورت کے ساتھ، اس حیات کے ساتھ باپ ماں کے سامنے کھڑا ہے. کوئی اور ماں ہوتی تو کیا کیا کچھ کہتی، یہ رباب ہے کوئی اور نہیں ہے. رباب نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا اور بچے ہی سے خطاب کیا. حسین نے تیر لگنے سے پہلے اصغر سے خطاب کیا تھا، رباب نے تیر لگنے کے بعد خطاب کیا ہے اور کہا ہے بنیا مثلوں کا یونہار، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین بچے کو لے کر پشت خیمہ پہ پہنچے اور امامت کی حکمتیں مقتضی ہوئیں، اپنی شمشیر سے ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنی شمشیر سے ننھی سی قبر کھودی. میرے والد ماجد، پروردگار انہیں جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر مقامات عطا فرمائے، کربلا میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور وہاں یہ فقرہ کہتے تھے اور اس کی عرفانی توجیہ فرماتے تھے یہ چیز مستبعد نہیں ہے، کوئی انکار نہ کرے، بالکل درست ہے. کائنات کی ہر چیز جس طرح تسبیح کرتی ہے اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ شعور رکھتا ہے. اس موقع پر یہ فولاد کی شمشیر بھی گریہ کرنے لگی. حسین جیسے امام نے اس شمشیر کا گریہ سنا اور خطاب کیا، اے میری شمشیر، اے ذوالفقار، میرا ساتھ نہ چھوڑ، بس اب آخری قربانی رہ گئی ہے. شمشیر نے رسان حال سے کہا، آقا ساری خدمتیں منظور تھی مگر ننھے کی قبر کھودنے کی خدمت. اس بچے کی قبر کھودنے کی خدمت بھی مجھ سے لی جائے گی. حسین نے بچے کو سپرد لحد کیا، بس تقاضا ہے، رو لیجیے، گریہ کر لیجیے، گریے میں بخل نہ ہو، کمی نہ آئے، ارسا دینا ہے،
उर्सा देना है, उर्सा देना है किसे? रसूल खातम को, खातमुन नबीयीन को, और उनकी पारे जिस्मो जान, जुज़्वे जिस्मो जान, बिज़ातुर रसूल फातिमा जहरा को पुरसा देना है। मैं कैसे अर्ज करूं, जिस तरह अपने आगोश में असगर को हुसैन संभाले थे, उसी तरह नशेब में हुसैन को जहरा संभाले थी। असगर की शहादत के बाद वो शहादत उज़्मा है कि जहां हुसैन इब्ने अली फरीजा अपना पूरा कर रहे हैं, वजीफा पूरा कर रहे हैं, हुसैन इब्ने अली ने अली असगर की शहादत के बाद बेपनाह जंग की, और उसके बाद शहादत पेश की। अब कोई जुमला अर्ज करने का मौका नहीं है, मेरी ताकत साथ छोड़ रही है। बस एक जुमला कहूं, हुसैन ने सारी शहादतें बारगाह इलाही में खुद पेश की थी। हुसैन की शहादत को बारगाह इलाही में किसने पेश किया है? सुन सकेंगे आप? इसीलिए जितना बड़ा मर्तबा हुसैन का है उससे कम मर्तबा मासूमा करबला जैनब का नहीं आए। अब ये जैनब है जिसने आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, परवरदिगार हम अहले बैत मुस्तफा की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। जैनब ने कुर्बानी पेश की और करबला का सूरज डूब गया, शाम गरीबा नमूदार हुई। अब सीने पे सोने वाली बच्ची बाबा का सीना तलाश कर रही है, सीने पर सोने वाली बच्ची बाबा का सीना तलाश कर रही है, मगर वो सीना घोड़ों की टापों से रेजा रेजा हो चुका है, पामाले सुमे अस्पा हो चुका है। बेटी सब की तारीकी में मक्तल में गई, पुकार रही थी बाबा बाबा, कटे हुए गले से आवाज आई, बेटी मैं यहाँ।